واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. موسى علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں میں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے ہی معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. تو جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، ادھر اس سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی اس نے کہا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے. وألقى الألواح، اور اس نے تختیاں پھینک دی. وأخذ برأس اخیه، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. یجرہ الیہ، اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. قال ابن ام، ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا. وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ کہنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان میں آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا، آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، فاغفر لنا، ہم کو معاف کر دیجیے. ورحمنا، ہم پر رحم فرمائیے. وانت خیر الغافرین، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنا وفی الاخرہ انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا. قال عذابی اصیب به من اشاء، فرمایا، میرا عذاب میں جسے چاہوں دیتا ہوں، میری سزا میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں
نبی امی کہہ کر پکارا گیا ہے. امی کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کا علم بس اتنا ہو جو اس نے اپنی ماں سے حاصل کیا, ام سے. یعنی عام دنیا کی تعلیم سے وہ بے بلد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس معاشرے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا. مکہ میں کل 17 لوگ تھے جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. عام لوگ اپنے حادثے پر زیادہ انحصار کرتے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کی تعلیم سے لا علم ہونا یہ آپ کے حق میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین بات ثابت ہوا. یہ آپ کا ایک معجزہ ہے کہ آپ جو نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی بڑی کتاب سے نوازا کہ جو بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اور بڑے بس سے بڑے فلسفی اور شعراء حضرات بھی اور زبان دان لوگ بھی مل کر ایسی کتاب لکھ نہیں سکتے. یہ بات آپ کے حق میں جاتی ہے کہ آپ اپنے سے اس قرآن کو پیش نہیں کر رہے, بلکہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے. الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل, جس کا ذکر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے, بدی سے روکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں واضح طور پر موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریانی نام المنحنہ ہے جس کا معنی ہے محمد. انجیل میں آپ کا نام احمد آیا ہے, مگر نصارہ نے اس انجیل کو چھپا ڈالا. اس صدی میں اٹلی کے ایک کتب خانے سے برناباس کی انجیل ملی ہے جس میں آپ کے بارے میں صاف صاف بشارت لکھی ہوئی موجود ہے. یأمرہم بالمعروف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟ نیکی کا حکم دیا. وینہاہم عن المنکر, اور برائیوں سے روکا. اب دیکھیے کہ دین مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف لوگوں کو خیر کی بات بتائی جائے اور دوسری طرف برائیوں کو واضح کر کے ان کی نشاندہی کر کے ان سے روکا جائے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے. یعنی پاک چیزیں جنہیں اہل کتاب نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا یا ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوبارہ اپنی اصل پر لائی گئی اور انہیں لوگوں کے لیے حلال کر دیا گیا. اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے, اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. یعنی بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے لوگوں کے لیے, ان کے روحانی مقتداؤں نے اپنے تورروں کے مبالغوں سے ان کے جاہل عوام کو اپنے توہمات اور خود ساختہ حدود و ضوابط سے ان کی زندگی کو بوجھ تلے دبا دیا. حقیقت یہ ہے کہ دین ایک سیدھی سادھی روزمرہ زندگی میں عمل کے قابل چیز ہے. اگر انسان قرآن پاک کی تعلیمات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیدھے سادھے مفہوم کے ساتھ لے لے تو بہت بڑی کوئی پیچیدگی اس میں نہیں آتی اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. دین دین فطرت ہے, اس میں انسان کو انہی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جو انسان آسانی سے کر سکتا ہے, اسی طرح انہی چیزوں سے روکا گیا ہے جس سے رکنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن جب انسان دین کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور خود سے کئی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتا ہے, تو دین مشکل ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن پاک کا اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ کتنا ہلکا پھلکا ہے, لیکن اگر آپ تفسیروں کو دیکھیں تو کئی کئی والیومز میں ہے. اب اگر اتنی تفسیروں کے ساتھ قرآن اصل میں نازل ہوتا تو لوگوں کے لیے اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کو یاد کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا. لہذا اگر کوئی بھی شخص صحیح نیت کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اپنے لیے عمل کی راہیں بہت آسان پاتا ہے. لیکن ہمیشہ سے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک سیدھی بات پر ان کی تسکین نہیں ہوتی, وہ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ رنگ آمیزی کرنا چاہتے ہیں, بات کے اندر مبالغہ پیدا کر کے اس کو بڑھا کے اس کو مشکل کر کے, اور سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا زیادہ نیکی کا کام ہے. اسی لیے بنی اسرائیل کے اندر اور گزشتہ اقوام کے اندر نیکی اور تقویٰ کا مفہوم بس سیدھا سادہ اتنا نہیں تھا جو انبیاء نے دیا. لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں اس میں شامل کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ان تمام بوجھوں کو لوگوں سے ہٹا کر پھر صاف ستھرا ہلکا پھلکا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی چیز سے پھر جیسے کہ پیچھے پانچویں پارے میں گزر چکا ہے کہ مدینہ میں جو یہود رہتے تھے انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک حجت کے طور پر استعمال کیا کہ جو جو چیزیں ہمارے دین میں حرام اور ممنوع ہیں یہ تو ان سب کو حلال کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ ایک حد سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہیں لاد سکتا، اور اگر کوئی بھی چیز ہم دین میں اضافہ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے اور وہ سارے کا سارا واپس پلٹ جاتا ہے اور انسان پھر اپنی اصل حق پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دین کے معاملے میں ہمیشہ یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اصل دین جتنا اللہ نے ہم کو دیا اتنا ہی اس کو رہنے دیا جائے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی انہیں ان کے نام سے منسوب کر کے پیش نہ کیا جائے تاکہ لوگوں پر ان کی زندگی حرام نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت بالحنیفیت السمحۃ السہلہ، میں دین حنیف کے ساتھ جو بہت آسان ہے، خوشگوار ہے، سیدھا سادہ ہے، اسے دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیا کرو، مشکل پیدا نہ کیا کرو، وبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو اور نفرتیں نہ پھیلایا کرو۔ یعنی دین کا معاملہ آسانی کا معاملہ ہے، اور اس آسانی کو لینا ہی تقویٰ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو دی۔ ان میں مثال کے طور پر سفر میں قصر نماز پڑھنا، یہ دین میں ایک آسانی ہے، ایک رخصت ہے۔ اب بعض لوگ اپنی عقل اور منطق سے کیا کہتے ہیں کہ اب تو جہاز کا سفر ہے، کیا مشکل ہے، کیا دیر لگتی ہے، اگر سفر جلدی ہو گیا تو نماز لمبی پڑھ لو، اور اس کو وہ سمجھتے کہ شاید یہی تقویٰ ہے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں عام طور پر لوگ وضو کے بعد موزے پہن لیتے ہیں اور اس پر مسا کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسا کرنے کو برا سمجھے اور اسے اتار کر پاؤں دھونا زیادہ تقویٰ کی بات سمجھے تو یہ کوئی زیادہ تقویٰ کی بات نہیں ہے۔ تقویٰ اسی حد میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ پسند فرماتے ہیں کہ اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو اختیار کیا جائے، وہی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح جیسے ایک شخص اگر بیمار ہے، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ جیسے رمضان میں مسافر اور مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت اور گنجائش دی گئی، اب اگر کوئی شخص شدید قسم کے سفر میں جہاں اس کو روزہ رکھنے کی سہولت نہ ہو جان بوجھ کر زبردستی روزہ رکھے کہ یہ زیادہ تقویٰ کی بات ہے، تو ایسا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بالآخر وہ اس مصیبت کو جو اس نے خود اپنے اوپر لادی برداشت نہ کر سکا۔ اسی طرح ایک شخص پیدل حج کر رہا تھا اور وہ چلنے کے قابل نہیں تھا، اپنے بچوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ان کو سوار کراؤ، یہ سواری کر کے حج کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرے۔ جیسے بعض مذاہب میں یہ ہے کہ شادی نہ کرنا اور اپنے نفس کو اذیت دینا، خود کو خستی کرنا، یہ عبادت اور تقویٰ قرار پایا، لیکن اسلام میں یہ عبادت نہیں۔ بدھ مت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کشی یعنی غذا کا کم سے کم استعمال جو ہے انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے، وہ ان کے ہاں ایک بہت اعلیٰ درجے کی تقویٰ اور پارسائی کی بات قرار پاتا ہے۔ مہاتما بدھ کے جو مجسمے آپ دیکھتے ہیں، اس کا جسم ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ گیا صرف نفس کشی کر کے فاتح کر کے، اور یہ چیز لوگوں کو بظاہر دیکھ کر بہت مروب کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، اور لوگ سمجھتے کہ ہاں واقعی کتنی گریٹنیس ہے اس میں کہ انسان دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ لیکن اسلام میں نعمتوں کو خود پر حرام کرنا گریٹنیس نہیں ہے اور بھلائی اور بڑائی نہیں ہے، کیونکہ کل بھی آپ نے پڑھا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی نازل کردہ زینت کو جس نے اپنے بندوں ہی کے لیے نکالی ہے کس نے حرام کیا، اور رزق میں سے بھی جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کا استعمال جائز حدود کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لے آئے اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. یہاں پر پھر تمام انسانوں کو خطاب ہے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف ہم تک نہیں، ساری دنیا کے لیے ہے. اب آپ کو یہ پیغام پہنچا کر چلے گئے، اس کی باز گشت ہمارے کانوں کو سنائی دی، اب ہماری ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، یعنی سارے کے سارے لوگ بگڑے ہوئے نہیں تھے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ 12 گھرانے تھے، 12 نسلیں تھیں، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو. اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے اور قابل غور حقیقت ہے. عام طور پر آپ دیکھیے کہ خاندانوں کے اندر جھگڑے اور فساد کس وجہ سے ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان اختلافات کس وجہ سے ہوتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ چیزوں کا مشترک ہونا ہے، اور ایک چیز میں بہت سے لوگوں کا اس طرح حصے دار ہونا کہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ اس میں اس کا حصہ کون سا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خرابیاں اور بہت سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، وراثت کی تقسیم میں بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے باقاعدہ حصے نہیں کیے جاتے. مثلاً باپ فوت ہوا، اس نے جو پراپرٹی چھوڑی اس میں بچے رہ رہے تھے، انہوں نے اس کو تقسیم نہیں کیا، وہ رہتے رہے، ان میں پھر کسی کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوا کہ ان کے بچے پھر اس کے حصے دار بن گئے، لیکن چونکہ باپ کو ملا نہیں تھا لہٰذا وہ دادا کی وراثت قرار پائی اور وہ پوتوں تک نہ پہنچی، اور اس سے باہم وہی گھرانے جو آپس میں مل کر محبت سے رہتے تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. اس لیے انسانی حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے، اور جہاں اشتراک کے ساتھ، پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہو، وہاں اگرچہ جوائنٹ ایفرٹ ہو، اکٹھی کوشش ہو، لیکن حصہ سب کا واضح طور پر معلوم ہو کہ کس کا کتنا ہے. عموماً اس معاملے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، تو جب فساد ہوتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، پھر اپنا تو کیا، دوسرے کا حصہ لے کر بھی چین نہیں آتا، اور یہ چیز انسانی تعلقات بھی خراب کرتی ہے، دنیا کو بھی جہنم بناتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی شدید پکڑ کا موجب ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا حق قسم کھا کر زیادتی کے ساتھ ہتھیا لیتا ہے، تو خواہ وہ پیلو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شاخ کے لینے والے کو بھی جنت سے حرام ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ بنی اسرائیل ایک دادا کی اولاد تھے، بھائیوں کی اولاد تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ جگہ مقرر کی. ورنہ یہ تو ہو سکتا تھا پانی اکٹھا آتا رہتا اور ایک کے بعد ایک اس میں سے بھر لیتا، لیکن اس سے اندیشہ ہوا کہ ان کے درمیان شدید اختلافات ہو جائیں گے. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. بما کانو یظلمون، کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. محققین کہتے ہیں کہ غالباً یہ بستی ایلا یا ایلات تھی، جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست میں اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، اور جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبا ہے. ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہ آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، یعنی مچھلیوں کا زیادہ آنا ان کے لیے ایک آزمائش تھا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. یہ ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر پیش آیا. یاد رکھیے، بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان تھے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کام کاروبار سے منع کیا، لیکن ان میں سے ایک قوم جو ساحل کے کنارے رہتی تھی، اس کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا. انہوں نے ایک ہیلا سوچا، ایک تدبیر نکالی، ایک چال چلی کہ کیوں نہ ہم بظاہر اس حکم کی پابندی بھی کر لیں اور اندر ہی اندر اپنا کام بھی کر لیں. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، یہ سوچا کہ جمعے کی شام کو ہم جال ڈال دیتے ہیں، ہفتے کے دن ہم کچھ نہیں کرتے، مچھلیاں خود ہی آ کے اس جال میں پھنستی رہیں گی، اور اتوار کی صبح کو وہ جال نکال لیں گے، اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم نے تو ہفتے کے روز کچھ بھی نہیں کیا. بظاہر تو واقعی کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس چال کو تو دیکھ رہے تھے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے، جو کام منع کیا گیا، وہ کام تو ہو رہا ہے. صرف یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کمائی نہ لینا، یعنی دنیا کی کوئی چیز حاصل نہ کرنا، لیکن وہ برابر حاصل کرتے رہے. اب ہوا یہ کہ قوم یا وہ گروہ جو اس بستی میں رہتا تھا تین حصوں میں بٹ گیا. ان میں ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، تیسرا وہ گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا بھی نہیں تھا اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتا تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا تھا. اب یہ بیچ والے لوگ ان کو کہتے تھے، کیوں نصیحت کرتے ہو، کوئی فائدہ نہیں، یہ قوم سدھرنے والی نہیں، اس کو کوئی اثر نہیں، لہذا اپنا اپنا کام کرو، اگر تم خود نیک ہو تو دوسروں کی پرواہ نہ کرو، دوسروں کی کیا فکر کرتے ہو. اب ہوا کیا کہ جب عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو برائی سے روکتے تھے، اور وہ سب پکڑے گئے جو مچھلیاں پکڑتے تھے یا نہیں پکڑتے تھے مگر پکڑنے والوں کو روکتے نہیں تھے. حقیقت یہ ہے کہ برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، پھر اس کو دل میں برا نہ سمجھنا، زبان سے اس کی روک تھام نہ کرنا، اور عملی طور پر اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی برائی ابتدا میں شروع ہوتی ہے تو وہ بہت محدود تھوڑے پیمانے پر ہوتی ہے، جب لوگ اس کو روکتے نہیں تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے بالکل جنگل کی آگ کی طرح. بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے صرف ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے. مثلا کوئی شخص سگریٹ پینے کے لیے یا سلائی سلگاتا ہے اور اس کو بے احتیاطی سے پھینک دیتا ہے، وہ سوکھے پتوں پہ جا پڑتی ہے، وہاں آگ بھڑک اٹھتی، وہاں سے وہ پھیلتے پھیلتے پورے جنگل کو جلا ڈالتی ہے. بالکل اسی طرح جس معاشرے کے اندر برائی کو شروع میں ہی روک نہ دیا جائے، اسے کنٹرول نہ کر لیا جائے اور وہ پھیلتی چلی جائے، تو بالآخر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پورا معاشرہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور معاشرہ بے حص ہو جاتا ہے، وہ برائی پھر اس کو برائی بھی نہیں لگتی، اور ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب بھڑکتا ہے اور ان سب لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے جو اس برائی میں یا تو مبتلا ہوتے ہیں یا اس پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ برائی کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے ادا کرے۔ اگر اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو بولے، قلم سے صلاحیت دی ہے لکھنے کی، لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو لکھے، اگر کوئی اور طاقت اتھارٹی یا پاور دی ہے تو اسے استعمال کرے، لیکن اللہ کی حدود کو پامال ہوتے مت دیکھے۔ امت مسلمہ تو دنیا میں بھیجی ہی اس لیے گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دو۔ اور اگر امت مسلمہ خود برائیوں میں مبتلا ہو جائے تو حق کی گواہی کا کام کون کرے گا؟ تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ اور خاص طور پر ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، مومن مردوں کے علاوہ مومن عورتوں کے لیے صفت قرآن پاک میں بیان کی گئی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور یہ کام کرو گے، ورنہ تم پر وہ وقت آ جائے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ہر قوم کو مہلت دیتے ہیں، جب وہ مہلت گزر جاتی ہے تو پھر دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آج ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ ہماری امت مسلمہ پر طرح طرح کی جو آزمائشیں اور پکڑ آئی ہوئی ہے، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم برائیوں کو آنکھوں دیکھتے دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، بلکہ الٹا برائیوں میں شریک ہونے پر بھی کوئی آر نہیں محسوس کرتے؟ نہیں، ایمانی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ منکرات کے خلاف زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، جہاں تک ممکن ہو جہاد کیا جائے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور کبھی ایسی باتوں کی پرواہ نہ کی جائے کہ جس میں لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیا فائدہ ان کو نصیحت کرنے کا، لوگ نہیں باز آتے، ان کو تو بس خدا ہی سمجھا سکتا ہے، تمہارے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، بھلے نہ ہو۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہم رب کو یہ بتانے کے قابل تو ہوں کہ اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کر دے، پھر کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے، کوئی عمل کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، پھر جواب دے وہ ہوگا، جواب دے وہ پھر نہیں ہوگا جس نے بات پہنچا دی اور حق ادا کر دیا۔